مستقيما صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. درود به جناب محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به جناب محمد و آل محمد. پروردگار عالم کی حضور اس احسان کا شکر بجا لانے کے لیے کہ اس نے ہمیں نبی اور ان کی اولاد طاہرہ سے مانوس کیا ہے. اس نے نبی اور ان کی اولاد کی محبت کو ہمارے دلوں میں قرار دیا ہے. اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ جو امانت ہمارے پاس پہنچی ہے 1400 سال کی قربانیوں کے نتیجے میں، اس میں اگر ضرورت پڑی تو مزید قربانیوں کے اضافہ کرتے ہوئے اپنی آگے نسلوں کو پہنچائیں گے. اور انشاءاللہ وہ وقت دیکھنا نصیب ہوگا جب اولاد نبی اکرم اور اولاد بی بی سیدہ تشریف لائیں دنیا کے اندر، اور میں اور آپ ان کی نصرت کرتے ہوئے اس دنیا میں شہادت حاصل کریں انشاءاللہ. مولا کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے اس دنیا کو قوانین کے اوپر خلق کیا ہے. دنیا اتفاقات پہ خلق نہیں ہوئی ہے. حتیٰ وہ چیزیں جن کو ہم اپنی دنیا کے اندر اتفاق تعبیر کرتے ہیں فلسفی اعتبار سے، حتیٰ اب سائنس میں اتنی طاقت ہے کہ سائنسی اعتبار سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز حادثہ نہیں، سب کا سب طے شدہ اصولوں کے تحت انجام پاتا ہے. اگر مثلا میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے، میرے لیے حادثہ ہے، اتفاق ہے جس کو ہم ایکسیڈنٹ تعبیر کریں گے، لیکن یہ کسی حادثے کے تحت نہیں ہوا ہے، یہ کسی قانون کے تحت ہوا ہے. چونکہ ہم قوانین نہیں جانتے اور ہماری مجبوریاں ہیں، ہمارے علم کے اندر محدودیت ہے، ہمارا علم کم ہے، تو ہم جس بارے میں جس چیز کے بارے میں قانون نہیں سمجھ پاتے اس کو حادثہ کہتے ہیں، اتفاق کہتے ہیں. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا سائنس سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب انسانیت کو بلڈ کے گروپس کے بارے میں پتہ چلا کہ انسان کی بلڈ میں کچھ گروپس ہیں. سینکڑوں سال گزر گئے، ہزاروں سال گزر گئے، انسانوں کو پتہ نہیں تھا. کبھی ٹرانسفیوژن کی کوشش کرتے تھے تو کبھی مر جاتا تھا، کبھی بن جاتا تھا. ظاہر ہے کہ وہ قانون نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ ان میں گروپس ہوتے ہیں، گروپس کا میچ ہونا بہت ضروری ہے. وہ یہ دیکھتے تھے کہ ہم کبھی بھائی کو بھائی کا خون دیتے ہیں تو بھائی مر جاتا ہے، باپ کو بیٹے کا خون دیتے ہیں وہ مر جاتا ہے، کبھی گورے کو کالے کا خون دیتے ہیں وہ بچ جاتا ہے. جب بھی ہمارے ساتھ ایسی کوئی کیفیت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہاں کوئی حادثہ ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہے جو ہو رہا ہے. کچھ عرصے کے بعد تجربوں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر ایک قانون تھا جو ہمیں نہیں پتا تھا. پھر جب وہ قانون پتہ چل جاتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں کوئی حادثہ نہیں تھا. وہ جو گورے کا خون کالے کو لگا یا کالے کا خون گورے کو لگا، اس کا رنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ جو باپ کا خون بیٹے کو نہیں لگا اور ماں کا خون بچے کو نہیں لگا، اس کا کوئی تعلق اس کی قرابت داری سے نہیں تھا، اس کا تعلق گروپ سے تھا. اس کے بارے میں معلومات مل گئی تو اب ہمیں قانون پتہ چل گیا. ہم سب کی زندگی میں یہی ہو رہا ہے. ہم لوگ سمجھ رہے ہیں ہماری زندگیاں حادثے ہیں، ان میں کوئی حادثہ نہیں ہونا چاہیے. ہم جو کچھ ہیں اپنے بنائے ہوئے، ہم نے اپنے آپ کو بنایا. اور اگر میں ایک قانون آپ کی خدمت میں عرض کروں، قانون کا مطلب وہی ہے جس کے اوپر ہمیں یقین ہو گیا کہ ہاں یہ حقیقت ہے اور ایکسیپشن بھی نہیں ہے اس کے اندر، وہ یہ ہے کہ ہم سب کے سب اپنی عادتوں کی مخلوق ہیں. ہم لوگ اپنی عادتوں کی مخلوق ہیں. میں عرض کروں گا تشریح آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس قسم کی مجالس میں ہمارے سامنے دو آپشنز ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ تفصیل میں نہ جائیں، سطحیات کے اوپر رہیں، اوپر اوپر بات کرتے ہوئے چلے جائیں. آدھوں کو سمجھ میں آ گیا، آدھوں کو نہیں سمجھ میں آیا، کوئی بات نہیں. سب کو سمجھانا شاید ممکن بھی نہ ہو. کبھی ہم یہ سوچتے ہیں، کہ جلدی ہی کیا ضرورت ہے، ٹھہر ٹھہر کے بات کریں گے، آسان آسان باتیں کریں گے. اور جتنی بھی باتیں کریں گے اس طرح سے کریں گے کہ بھائی کم سے کم 80% لوگ تو فائدہ لے کر جائیں. کلاسز میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا. ہم جب اسکول میں پڑھاتے تھے، کالجز یونیورسٹیز میں، تو ہمیں پتا ہوتا تھا کہ 20% ایسے بچے ہوں گے جن کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. آئنسٹائن بھی پڑھائے تو ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. 20% ایسے ہیں ان کو کوئی بیوقوف بھی پڑھائے تو وہ خود سے سمجھ جائیں گے. 60% ایسے ہوتے ہیں جو فلکچویٹ کرتے رہتے ہیں. اگر آپ نے محنت کر لی تو وہ سیکھ جائیں گے، آپ نے محنت نہیں کی وہ نہیں سیکھیں گے. تو اب طے یہ کرنا ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے زیادہ میٹیریل دینا ہے، زیادہ میٹر دینا ہے، آپ نے تیزی تیزی سے دینا ہے، یعنی کہ نہیں 10 دن ہیں، تیزی کی کیا ضرورت ہے، سکون سے بات کی جائے، ایک ایک بات کو کھول کے بیان کیا جائے. اچھا، اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے پورا دن لگا دیا، ایک گھنٹہ لگایا اور ایک یا دو بات آپ کر پائیں. آخر میں مجھے یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ 10 نکات کہے جائیں اور فائدہ اٹھانے والے 20% ہو. اب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ شاید زیادہ بہتر ہے. تو ہم اس وقت اسی اسٹریٹجی پر ہیں کہ ہم رک رک کے بات کریں، تفصیل سے بتاتے چلے جائیں، اور اس میں جلدی نہیں کریں گے کیونکہ ہم اپنی پروڈکٹیوٹی کو زیادہ نظر میں رکھ رہے ہیں، اس کے مقابلے میں کہ ہمیں کوئی یہ کہے کہ بھائی آپ نے میٹر کم دیا، آپ کو میٹر زیادہ دینا چاہیے تھا. تو میں تھوڑا سا ٹھہر کر اس کی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. آپ میں سے جو لوگ اپنی میموری کے اندر کچھ چیزیں محفوظ کرنے کی عادت کرتے ہوں، جب میں قانون کہوں تو وہ اس کو ضرور محفوظ کر لیں. نہیں کہہ رہا کہ آپ منو ان مان لیجئے، یہ نہیں کہہ رہا، محفوظ کر لیجئے، سوچ لیجئے کہ شاید صحیح نکل آئے. ایک عقل مند آدمی یہی کرتا ہے کہ وہ ہر بات کو سن لیتا ہے. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، مومن کی تعریف ہے قرآن کریم کے اندر، کہ مومن بات ساری سنتا ہے، اس کے بعد جو سب سے اچھی لگتی ہے اس کی پیروی کرتا ہے. بات سننے میں استنکار نہیں کرتا، بات سننے میں نفرت کا اظہار نہیں کرتا، انکار نہیں کرے گا. تو صاحب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، وہ یہ قانون ہے جو سمجھ میں آیا ہے، وہ یہ کہ ہم لوگ اپنی عادتوں کی مخلوق ہیں. کیا ہے اس کا مطلب؟ مثلا میری عمر اس وقت فرض فرمائیے 45 سال ہے. اس وقت جو میری شخصیت ہے یہ کس نے بنائی ہے؟ کچھ عرصے کے بعد میں 60 سال کا ہو جاؤں گا، اس وقت میری شخصیت کس نے بنائی ہوگی؟ آیا زندگی کے چھوٹے واقعات نے بنائی ہے یا میری عادتوں نے مجھے بنایا ہے؟ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ایک ایک دن کے واقعات شخصیت نہیں بناتے، عادتیں انسان کی ہوتی ہیں، وہ اس کی شخصیت بنا رہی ہوتی. آپ سے کوئی پوچھے کہ فلاں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو آپ یہ نہیں کرے دیں گے کہ 10 سال کے اندر اس نے ایک دن فلاں کام کیا تھا. اگر آپ یہ کریں بھی تو یہ علمی لحاظ سے صحیح نہیں ہوگا، سائنٹیفک یعنی کام نہیں ہوگا آپ کا. آپ کو یہ سوچنا پڑے گا جو اس کی مستقل عادتیں ہیں ان کی روشنی میں یہ بندہ کیسا بندہ ہے. اب آپ ایک اس قانون کی روشنی میں اپنے آپ سے ایک سوال کر لیجئے گا، چونکہ ہمارا ہمیشہ کام یہ کہ ہم کچھ کام دیں گے تاکہ آپ کچھ امپروومنٹ دیکھیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کسی ایک برائی کو چھوڑ دیجئے گا، کسی ایک برائی کو چھوڑ دیجئے گا. اب اس قانون کی روشنی میں ہم جو کچھ ہیں اپنی عادتوں کی مخلوق ہیں، اور باخدا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہاں سے مریں گے برزخ میں جائیں گے، جز عادتوں کے کچھ نہیں بچے گا، صرف ہماری عادتیں بچیں گی. آپ نے 25 سال میں ایک دن ایک کام کیا، اس پہ جزا ملے گی، خدا کسی عمل خیر کو ضائع نہیں ہونے دے گا، لیکن جو آپ کا وجود بنے گا برزخ کے اندر وہ آپ کی عادتیں بنائیں گی. آپ خوبصورت بنیں گے، بدصورت بنیں گے، انسان بنیں گے، نعوذ باللہ کچھ اور بنیں گے، سب کا سب عادتوں سے بنے گا. اس دنیا میں ہم جو کچھ ہیں وہ اپنی عادتوں پر ہیں، برزخ میں 100% ہم لوگ عادتوں کے نتیجے ہیں، اور جب تک قیامت میں پہنچیں گے انہی عادتوں کو جھیلتے ہوئے جائیں گے. اب میں آپ سے صرف ایک بات عرض کروں گا اس سلسلے میں، اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے گا، بہت امپورٹنٹ کوشچن. جب کوئی بہت خاص بات کرنے لگتا ہوں تو میں درود بھیجوا دیتا ہوں تاکہ اس کی برکت سے ہمیں بات کہنا آسان ہو جائے، ہماری لڑکھڑاتی زبان میں کوئی تاثیر خدا نبی کے نام پر ڈال دے. درود بھیجے محمد علیہ وسلم. اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے گا، بار جی کا درود بھیجے محمد والے محمد. آپ سے ایک سوال کیجئے گا، آپ کے مخلص دوست جو آپ کے مخلصین ہیں، دوست، رشتہ دار، ماں باپ، کوئی بھی جو آپ کے مخلص ہے، وہ آپ کے اندر کون سی عادت سے سب سے زیادہ پریشان ہے، اسے چھوڑ دیجئے گا. ایک اور قانون عرض کرتا ہوں، ایک قانون یہ تھا، ہم مخلوق ہیں اپنی عادتوں کی، اس دنیا میں بھی، آگے دنیا میں بھی. دوسرا قانون، جو کچھ آپ انسانوں میں تقسیم کریں گے وہ آپ کے پاس بڑھ کر واپس آئے گا. اگر آپ نے خوبی تقسیم کی آپ کو بڑھ کے خوبی ملے گی، خدا نہ کرے اگر آپ نے نفرت تقسیم کر دی آپ کو بھی نفرت اٹھانی پڑے گی. میں سب سے عرض کروں گا، جو کچھ آپ اور میں تقسیم کریں گے، میں اگر آپ کو علم دینے میں کامیاب ہو گیا مجھے اللہ بڑھا کے علم دے گا، اگر میں آپ کے حب حسین میں اضافہ کرنے میں کامیاب ہو گیا خدا میرے دل کے اندر حب حسین میں اضافہ کرے گا، اگر آپ مجھے محبت دینے میں کامیاب ہو گئے خدا آپ کو ملنے والی محبتیں بڑھا دے گا. لیکن خدا نہ کرے اگر میں نے لوگوں کو نفرتیں دینا شروع کر دی تو خدا میرے نصیب میں آنے والی نفرتوں کو بڑھا دے گا، اور یہ اس دنیا میں بھی یہی ہے، اگلی دنیا میں بھی یہی ہے، برزخ میں بھی یہی ہے، محشر میں بھی یہی ہے. یہ دو قانون آپ کی خدمت میں عرض ہو گئے. اب آپ اپنے آپ سے پوچھئے گا، آپ کے اطراف میں لوگ آپ کی کس عادت سے سب سے زیادہ پریشان ہیں، کون سی عادت ہے؟ معمولاً عقل مند لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے، اور معمولاً کم عقل مند لوگوں کو اس پر سوچنے کا وقت نہیں ملتا. معمولاً کم عقل مند لوگ اس بات پہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ دوسرے میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں ہم سینٹر آف گریویٹی ہیں، پوری کائنات ہمارے گرد گھومے گی، ہم کہاں سے سینٹر بن سکتے ہیں؟ اللہ نے کائنات بنائی ہے، سینٹر وہ خود ہے، پوری کائنات اس کے ارادے پہ گھومتی ہے، ہم کون ہوتے ہیں کہ ہماری پسند ناپسند پہ ہماری اولاد گھومنا شروع کر دے گی؟ کبھی نہیں ہوگا ایسا. صرف یہ ہوگا کہ ہم لوگوں کو کچھ ایسی چیزیں دے رہے ہوں گے جو ہمیں نہیں دینا چاہیے تھا. تو عزیزان محترم، آج جو بات ہوئی وہ یہ ہے کہ ہم مخلوق ہیں اپنی عادات کی، اپنی عادتوں کو صحیح کر لیجیے. اور دوسرا قانون یہ ہوا کہ جو کچھ آپ لوگوں کو دیں گے وہی آپ کو اضافہ ہو کے مل جائے گا. تو اپنے آپ سے پوچھے گا کہ میری کس عادت سے لوگ سب سے زیادہ پریشان ہیں. میں چند مثالیں جسارتاً آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد. ہم اس طرح سوال کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے مخلصین سے یہ کہیں کہ میرے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو اگر نہ ہوتی تو تمہارے نزدیک میں اچھا انسان اور اچھا ہو جاتا. ذرا سافٹ کر لیں, پوچھنا آسان ہو جائے گا. تو اس سے پوچھیں اپنے کسی مخلص سے جس کے خلوص پر آپ کو یقین ہے. تیسری بات بھی کہہ دوں, پرخلوص بندہ کہیں پر بھی ملے اسے دونوں ہاتھ سے پکڑ لیجئے گا. ایک بھی مل گیا تو بہت قیمتی ہے, اگلے کا نہیں معلوم کہاں ملے گا. کہیں پر بھی پرخلوص بندہ مل جائے پکڑ کے بیٹھا, آپ کو دوسرا مشکل سے ملے گا. یہ دنیا بہت عجیب ہو گئی ہے, یہ دنیا منافقت کی ماہر ہو گئی ہے. یہاں پرخلوص لوگ بہت کم رہ گئے, گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے. یہ اب ہو گئی دنیا کی حالت. تو آپ مخلص انسان تلاش کریں, مخلص سے پوچھیں میرے اندر کون سی عادت نہ ہوتی تو میں اچھا آدمی ہوتا اور اچھا ہو جاتا. تو وہ آپ کو بتائے گا کہ تم میں سب عادتیں اچھی ہیں, مثلا اگر تم اس عادت پہ کنٹرول کر لیتے. مثال کے طور پر تم میں ایک عادت بری ہے, چیختے ہو, نہ چیختے تو اچھے انسان تھے اور اچھے تھے. ایک عادت اچھی مثلا تم میں ہے, فلاں اچھی عادت ہے, تم میں ایک بری عادت ہے, وعدے کی پابندی نہیں کرتے, کہتے ہو تو پورا نہیں کرتے, تمہاری بات پہ اعتماد نہیں ہے ہمیں. برائیاں ہوتی ہیں. مثلا کوئی یہ کہے گا تم میں بہت اچھی عادتیں ہیں, بہت اچھے انسان ہو, مشکل میں پڑتے ہیں, کام آتے ہو, لیکن طنز بہت کرتے ہو, طنز مت کیا کرو. کوئی آپ سے ممکن ہے یہ کہے کہ تم آدمی اچھے ہو, کام بھی کر دیتے ہو, کام آتے ہو, لیکن بعد میں جتا دیتے ہو, ہمیں شرمندہ کر دیتے ہو, یہ مت کرو. کوئی آپ سے کہے گا کہ ممکن ہے کہ بھائی آدمی تو اچھے ہو لیکن اپنی تعریفیں بہت کرتے ہو, اپنی تعریفیں اتنی کیوں کرتے ہو, بلا وجہ میں تمہاری حیثیت ختم ہو جاتی ہے جب تم اپنی تعریفیں کرتے ہو. جو انسان اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کرے گا اپنے مقام کو نیچے لے آئے گا, اس کا مقام احترام نہیں رہے گا. تو ہمیں بہت ہوشیار رہنا پڑتا ہے اس دنیا کے اندر. مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آتا ہم ایجوکیشن میں لوگوں کو دے کیا رہے ہیں. یقین فرمائیے ہم ایجوکیشن میں بالکل اپ سائڈ ڈاؤن ہیں اس وقت. جو دینا چاہیے اس کی کوئی ہوا بھی نہیں ہے ایجوکیشن کے اندر, اور جو نہیں ہونا چاہیے اس کا بھرا ہوا ایجوکیشنل کورس. سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا ہو رہا ہے. ہر چیز کا اس وقت منافقت سے حلیہ خراب ہوا ہوا ہے. میں بات پہ بات بڑھائے چلے جا رہا ہوں, مجھے واپس آ جانا چاہیے. میں اپنی بات پہ واپس آتا ہوں. تین امپورٹنٹ باتیں آپ سے آج عرض کر دی ہیں. ایک اور بات بھی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں, پتہ نہیں آج کئی باتیں کہہ دیں تو پتہ نہیں آگے میرے پاس کہنے کے لیے کچھ رہے گا یا نہیں رہے گا, اس کا مجھے ڈر لگنے لگا ہے اب. وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں وہ قانون جس پر آپ کو یقین ہو جائے آپ کا علمی سرمایہ ہے, وہ آپ کا ایسٹ ہے. جن قوانین پر آپ کو یقین ہو جائے, سنتے آپ اور میں بہت کچھ ہیں یقین نہیں ہوتا, جن چیزوں پہ یقین ہو جائے وہ ہمارا علمی سرمایہ ہے. کوشش کریں آپ کا سرمایہ بڑھے, آپ کی معلومات نہ بڑھے. معلومات بڑھانے کا اتنا فائدہ نہیں ہے, وہ تو یوں سمجھ لیجیے کتابیں ہیں جو لدھے چلی جا رہی ہیں. سرمایہ بڑھائیں اپنا. جو اچھا بزنس مین ہوتا ہے اس کے ایسٹس زیادہ ہوتے ہیں, جس کے ایسٹس زیادہ ہوتے ہیں اس کا کیپٹل زیادہ ہے, اس کی انویسٹمنٹ ہیوج ہوتی ہے, اس کا ریٹرن بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ کا میرا ایسٹ زیادہ ہونا چاہیے, علم کا ایسٹ زیادہ ہونا چاہیے. خدا آپ کو ہمیں اس راستے پر چلنے کی, کمال حاصل کرنے کی, شہادت کی سعادت نصیب فرمائے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دیکھیے صاحب بہت جگہ باقی ہے ابھی, اور بھی بہت جگہ باقی ہے. یہاں پہ کافی جگہ ہے, یعنی میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں یہاں پہ کافی جگہ ہے. اچھا ایک بات اور مشکل عرض کروں آپ کی خدمت میں, ہم لوگ آج کی دنیا میں جنگل کی طرح ہو گئے, درختوں کی طرح نزدیک کھڑے ہیں, ایک دوسرے کو جانتے نہیں, اس وجہ سے ایک دوسرے سے کھچے کھچے رہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے ہمارے زانوں سے کسی کا زانو ٹکرائے. کیوں نہیں چاہتے؟ ٹکرا گیا تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول اپنے کسی مومن سے ملتے تھے اسے گلے لگا لیا کرتے تھے. ہم لوگ آج کل دور دور رکھتے ہیں. ہاں بھائی محبت بھی دور دور کی صحیح ہے. ابھی وہاں پہ جگہ ہے, کافی جگہ ہے, ابھی اٹھانے کی کوشش کروں گا پھر آپ, جگہ بہت نکلے گی ابھی یہاں پہ. اب آپ ایک کوشش کیجیے. ایک آیت کریمہ میں نے کل بھی عرض کی تھی آپ کی خدمت میں, اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. جب تم سے کہا جائے کہ محفل میں جگہ بناؤ تو جگہ بناؤ, خدا تمہارے لیے جگہ بنا دے گا. آئے کریمہ ہے صلی علی محمد وعلى محمد وعجل فرح. اچھا صرف اتنا کر لیجئے, جو جہاں کہیں بیٹھا ہوا ہے 4 سینٹی میٹر آگے آ جائے, درود بھیجے محمد وعلى محمد وعلى محمد. دیکھیں کافی جگہ بننا شروع ہو گئی ماشاءاللہ, اگلی دفعہ 8 کہوں گا انشاءاللہ. اللہم صل علی محمد وعلى محمد وعجل فرجه. خدمت میں چند حقائق آپ کی خدمت میں عرض کیے, اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. پروردگار نے ہمیں اس دنیا میں قوانین کے ساتھ بھیجا ہے, اور ان قوانین میں سے ایک قانون یہ ہے کہ جو دنیا میں طلب کریں گے وہ مل جائے گا. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَسَعْيُهُ سَوْفَ يُرَى. بس انسان کو وہ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا. آپ تقویٰ کے لیے کوشش کریں گے, آپ کو تقویٰ ملے گا. آپ دولت کے لیے بھاگیں گے, شاید ملے شاید نہ ملے, پوری کوشش کریں گے مل جائے گی. آپ کا انتخاب ہے کہ آپ کیا لینا چاہتے ہیں. اچھا یہ جو کتاب خدا ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ بہت سارے معاملات میں ہم لوگ سنجیدہ نہیں ہو پائے. مثلا میں تقریباً یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ کتاب خدا کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہیں, یعنی ہم اس کو واقعاً کوڈ آف کنڈکٹ نہیں سمجھ پا رہے. ہم نے کب قرآن کریم سے کچھ سیکھا ہے؟ اکا دکا آپ نے زندگی میں آیات سنی ہے خطبہ سے ادھر ادھر, کبھی آپ نے خود قرآن کریم کو لے کر کھول کے بیٹھے ہوں, اس سے ایک آئے کا انتخاب کیا ہو کہ میں اس پر آئے پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بناؤں گا؟ ایسا نہیں کرتے ہم لوگ. بس قرآن کریم کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے, یہ ہم لوگ کہتے ہیں ہدن للناس ہدن للمتقین. اچھا اپنے آپ سے پوچھے گا ہدایت کس چیز میں, کس چیز میں ہدایت ہے؟ کیوں آپ تقریباً ہر چیز میں آج کل حکومت سے ہدایت لے رہے ہیں؟ ہم لوگ اپنے خدا سے ہدایت نہیں لے رہے ہیں, ہم لوگ اپنی حکومتوں سے ہدایت لے رہے ہیں, اپنی میونسپلٹی سے ہدایت لے رہے ہیں, اپنی جو اتھارٹیز ہمارے اوپر ہیں ہم ان سے ہدایت لے رہے ہیں. ہم خدا سے کب ہدایت دیتے ہیں؟ مثلا کتاب کسے کہتے ہیں اللہ کی زبان میں؟ کتاب آپ کا وہ سورس ہے جس پر مشکل پڑے تو آپ اس کو دیکھیں گے کہ مجھے کرنا کیا ہے. آپ کس سورس کو دیکھتے ہیں جب آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں گورنمنٹ کس چیز کی اجازت دیتی ہے, معاشرہ کس چیز کی اجازت دیتا ہے. تو ہماری کتاب کیا بن گئی؟ گورنمنٹ کے رولز زیادہ سے زیادہ معاشرے کی عرف, یہ ہماری کتاب ہے. اگر ہم اللہ کی کتاب کو دیکھتے کہ خدا کس چیز کی اجازت دیتا ہے تو کتاب خدا ہماری کتاب ہوتی, ایسا نہیں ہے ہمارے لیے. اچھا ہم نے اس کو اہمیت کیوں نہیں دی ہے کہ ہمیں خدا ہدایت دے؟ اس کو ہم نے اہمیت کیوں نہیں دیے؟ کیونکہ ہم نے اس پہ کبھی سوچا ہی نہیں. ہم لوگ زندگیوں میں ایسے مشغول ہو گئے ہیں ہمیں یہی پتہ نہیں چل رہا ہے ہمیں سوچنا کس چیز پر ہے. ہمارے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے, صرف کرنے کا وقت ہے. اور وہ انہوں نے کچھ ایسے پیٹرنز بنائے ہوئے ہیں جس پہ ہم موو کرتے رہتے ہیں, ایک جگہ سے نکلیں گے دوسری جگہ جائیں گے, دوسری جگہ سے تیسری جگہ جائیں گے, معاملہ ختم ہو جائے گا. سوچ نہیں پاتے. اچھا کیا سوچیں پھر؟ کہاں سے شروع کریں؟ میں آپ کی خدمت میں ایک اصول عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کچھ لوگ یقیناً عمل کریں گے, یہاں سے آپ کو شروع کرنا نہ چاہیے جو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. کہاں سے ہمیں شروع کرنا چاہیے؟ ہمیں یہاں سے شروع کرنا چاہیے جس کو آپ لوگ 5 W's کہتے ہیں. کچھ لوگ ہمیں یہاں سے شروع کرنا چاہیے. سب سے پہلا سوال, میں کون, میں خود کون؟ اچھا آپ کہیں گے بھائی کون کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا ID کارڈ ہے, ہمارے پاس پاسپورٹ ہے, یہ ہے وہ ہے, سب کون پتہ ہے کون؟ اتنے انجان بھی نہیں ہے بھارت. نہیں, کون کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حقیقت کیا ہے. حقیقت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب آپ دنیا میں آئے اس سے پہلے کہیں اور تھے کیا؟ کہاں تھے؟ جب یہاں سے جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اچھا، ان کے سادے سادے جواب ہیں آپ کے پاس. آپ کہیں گے بھائی ہم اس دنیا سے نکلیں گے قبر میں جائیں گے. صرف گڈھے میں ہی رہیں گے، ڈیڑھ دو گز کا گڈھا بھائی، اسی میں رہنا یا کہیں اور جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ اور جو خدا نے آپ کو دیا ہے وہ کیا کیا دیا ہے؟ اچھا، ہم سب کو صرف ایک چیز پتا ہے جو خدا نے ہمیں دی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا بدن. اس سے زیادہ کا ہمیں نہیں پتا. عجیب مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنا بھی سائنس ہے وہ یا باؤنڈریز پہ کام کر رہا ہے یا فزیکل نیچر کے اوپر کام کر رہا ہے، اس سے زیادہ کوئی کام نہیں ہو رہا. ہم صرف باؤنڈریز پہ کام کر رہے ہیں اور ریالٹیز کے اوپر کام نہیں کر رہے. یہ سائنس کی پرابلم ہے اس وقت، اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ سائنٹیفک ہے ہی نہیں اصلا. یعنی مثال کے طور پر یہ باڈی پہ کام کریں گے، دیکھیں گے بیماریاں کیا ہوتی ہیں، علاج کیا ہوتے ہیں، یہ فزیکل باؤنڈریز کے اوپر کام کریں گے، یہ بدن کیسا ہے، اس کی حد کیا ہے، اس کا سائز کتنا ہے. ان سے کوئی پوچھے انسان کی نیچر کیا ہے، اس کی ریالٹیز کیا ہے، اس میں بہت امپورٹنٹ کوشچن، بقا کتنی ہے؟ ہمیں پتا ہے ہمارے جسم کی بقا کتنی ہے، لائف ایکسپیکٹنسی جو دنیا میں ہر جگہ ریکارڈ ہو گئی ہے. آپ کی لائف ایکسپیکٹنسی کہتے ہیں لندن میں کم ہے، باہر زیادہ ہے، نہیں معلوم. پھر تو آپ نہیں کہہ سکتے باہر کیا ہونے والا ہے. تو یہ ہمیں پتا ہے لائف ایکسپیکٹنسی، ہمیں باڈی کا پتا ہے. اچھا، ہمیں پتا ہے کہ روح کی بقا کتنی ہے، ہمیں اپنی فزیکل اسٹرینتھ پتا ہے. اتنا ٹیمپریچر کے اوپر صحیح کام کریں گے، اس سے زیادہ ٹیمپریچر ہوا تو معاملہ خراب ہو جائے گا. اتنا اگر ٹھنڈا ہو گیا تو صحیح کام کریں گے، اس سے زیادہ ٹھنڈا ہو گیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا. اتنی کیلوریز اگر لے لیں تو بدن چلے گا، اگر اتنی کیلوریز بھی نہیں ملی تو معاملہ خراب ہو جائے گا. یہ تو سب پتا ہے. اچھا، یہ اس کے بارے میں پتا ہے جس کی لائف ایکسپیکٹنسی 60-70 سال 80 سال ہے، اس سے زیادہ ہے ہی نہیں. اور جس نے بچنا ہے ہمیشہ کے لیے، اس کی نیچر کا بھی کچھ نہیں پتا، اس کی خوراک کا بھی نہیں پتا، اس کے فنکشنز، اس کے پروسیسز، ان میں سے کسی چیز کا کچھ نہیں پتا. اور ادھر اس کے ساتھ جانا ہے، یہ ایک ریالٹی ہے. کون نہیں پہچانتا اس بات کو؟ اب آپ تصور فرمائیے، اب تک جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی باتیں انسان کے حوالے سے، کیا آپ نہیں جانتے تھے؟ سب جانتے تھے. تو اس پہ توجہ کیوں نہیں دی ابھی تک؟ یہ ہماری مشکل ہے، ہمارے پاس سوچنے کے لیے وقت نہیں ہے. اچھا، اب ایک اور مسئلہ ہے بھائی، یہ جو دینی رہنما اتنے بولتے ہیں، اتنی مجالس ہوتی ہیں، ان میں یہ باتیں ڈسکس کیوں نہیں کرتے لوگ؟ ہم جیسے سب بولنے والوں کو ایک بات پتہ چل گئی ہے، وہ یہ کہ اگر آپ نے کسی ایک موضوع کے اوپر تھوڑا سا بھی گہرائی دینے کی کوشش کی تو پبلک ہاتھ سے نکل جائے گی. ماڈرن ٹائمز کی ایک بہت بڑی مشکل لیک آف کنسنٹریشن ہے. ابھی پبلک اسکول میں کلاس 8 کے اندر پڑھا رہا تھا کیمبرج میں، ایک بچہ میرے سامنے آیا، میں نے اس کو دیکھا، یا کلاس 7 تھی، بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں، 97 تھا میرے خیال میں. میرے سامنے آیا، میں نے اس کو دیکھا، پہلی دفعہ مجھے نظر آیا تھا اسکول کے اندر. میں نے اس کو دیکھا، میں نے کہا تم امریکہ سے کب آئے؟ کہنے لگا اچھا آپ نے تو پہلی دفعہ مجھے دیکھا ہے، ابھی تو آپ کو نام بھی نہیں پتا ہے، چند ہی دن تو ہوئے، میرا ایڈمیشن ہوا ہے، پہلی کلاس آپ کے ساتھ ہے، آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میں امریکہ سے آیا ہوں؟ میں نے کہا پتا ہے. کب آئے؟ کہنے لگا اس وقت آیا. کہنے لگا آپ کو پتا کیسے چلا؟ میں نے کہا دیکھو تمہاری باڈی میں سکون نہیں ہے، تم ہل رہے ہو، اور یہ جو ہلتی ہوئی باڈیز ہیں یہ ویسٹ کا فینومینا ہے، اور یہ اپنی ٹف پوزیشن میں امریکہ کے اندر پایا جاتا ہے. تم امریکہ سے آئے ہو، تم حتی برطانیہ سے بھی نہیں آئے ہو، ورنہ تھوڑا کم ہلتے. ہلتے تو صحیح بات ہے، یہ ہے مشکل، جانی پہچانی مشکل ہے، لیک آف کنسنٹریشن. اچھا، لیک آف کنسنٹریشن کیا ہے؟ آپ نے کسی موضوع کے اوپر 15 منٹ 10 منٹ بھی بات کی، لوگ ہاتھ سے نکل گئے، ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں گے، پریشان ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ کہیں گے بھائی پتہ نہیں کیسی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اچھا، اب چونکہ سب بیٹھنے والوں کو یہ بات پتا ہے کہ بھائی 10 منٹ بھی اگر کوئی بات کر دی تو بندہ ادھر سے ادھر ہو جائے گا، تو یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سب کے سب 3-4 منٹ کے بعد کوئی واقعہ سنا کر، کوئی ادھر ادھر کی چیز سنا کے معاملے کو آگے بڑھا دیتے ہیں. ڈیپتھ نہیں دے پا رہے، ڈیپتھ نہیں دے پا رہے. کیوں؟ ہماری مجالس کے اندر علم کی گہرائی نہیں ہے. یقین فرمائیے، ہم اپنی مجالس کو کسی بھی یونیورسٹی کے تھیسس کے طور پر تو چھوڑ دیجئے، ریسرچ پیپر کے طور پہ بھی پیش نہیں کر پائیں گے. ابھی کیوں نہیں پیش کر پائیں گے؟ ڈیپتھ نہیں ہے. کام نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ اچھا جو بولنے والے کیا ان میں علم نہیں ہے کیا؟ علم تو ہے, سننے والے سننا کہاں چاہتے ہیں؟ وہ سچی باتیں سننا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں دو چار باتیں سناؤ, معاملے کو ختم کرو. بھائی 25 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, دماغ تھکنے لگتا ہے, یہ ہم لوگ کی مشکل ہے. تو ہمارے پاس گہرائی نہیں ہے. جب گہرائی نہیں ہے تو سب سے بڑا ایشو ہم سالو ہی نہیں کر پا رہے. وہ کیا ایشو ہے؟ ہم ہیں کون؟ اچھا ہم نے جب اس کے اوپر سوچا ہی نہیں تو ہم نے ڈیسیشنز کیسے لیے؟ ہمارے ڈیسیشنز میں بھی لاجک نہیں ہے, ہمارے ڈیسیشنز آٹو کے اوپر چل رہے ہیں. ہم اپنے ڈیسیشنز کے اندر ارادے سے عمل نہیں کر رہے. ہم گویا اس آٹو پہ رکھی ہوئی ایک مشین ہے جس نے خود سے فیصلے کرنے اور چلنا ہے. ہمارے ڈیسیشنز ہمارے ہاتھ سے نہیں ہو رہے. آپ کی لائف کے پتہ نہیں کتنے ڈیسیشنز ہیں جو آپ نے نہیں کیے ہیں, کسی نے کروا دیے آپ سے. اور مزے کی بات یہ کہ جب اس نے فیصلے کروائے تو آپ خوشی سے پھول رہے تھے کہ آپ نے فیصلے کیے. آپ اس توہم میں مبتلا تھے کہ میں آزاد ہوں, جبکہ آپ آزاد نہیں تھے. آپ کر ہی وہی رہے تھے جو اس نے سسٹم بنایا تھا کہ آپ یہی کریں گے. اس نے 5 آپشن آپ کے سامنے رکھے تو اس کو پتا تھا کہ 5 سے آگے نہیں جائے گا اس کا دماغ, 5 میں ہی رہنا ہے اس نے. ان 5 میں سے آپ نے ایک کا انتخاب کیا اور بڑے خوش کہ میں نے دیکھو 5 آپشن میں سے ایک کا انتخاب کیا, میں نے اپنا کام خود کیا. 5 کے علاوہ 6 کیوں نہیں کر لیے؟ پھر انہوں نے پھنسا دیا ہم سب کو, سسٹم کریٹ کر دیا ہے انہوں نے, ہم لوگ اس کے اندر لاک ہوئے ہوئے. اچھا اب ہمارے پاس موقع ہی نہیں ہے کہ ہم سوچیں بھائی ہم انسان ہیں, خدا نے انسان کو بنایا کیا ہے. مثلا اگر آپ اس موضوع پہ سوچنا چاہتے ہیں تو کیا کیا سوچیں؟ میں 2-4 پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. میں نے علم کے معاملے میں ایک اصطلاح استعمال کیا آپ کے سامنے, ایسٹس. اپنے آپ سے پوچھے گا اب تک کی زندگی میں اللہ کے دین کی روشنی میں آپ کے ایسٹس کیا ہیں؟ آپ کے پاس ایک مرسیڈیز بینز ہے, اللہ کی دین کی روشنی میں یہ ایسٹ ہے؟ نہیں. 500 گز کا گھر ہے, اللہ کی دین کی روشنی میں ایسٹ ہے؟ چاہے لندن میں ہی کیوں نہ ہو, نہیں ہے. آپ نے اتنا بینک بیلنس بنا لیا, اتنا بزنس ایکسپینڈ کر لیا ہے, آپ کے پاس 25 ڈگریاں ہیں, کچھ اور نہ سوچیں تو یہ ایسٹ ہے؟ نہیں, ایسٹ نہیں ہے. کب ایسٹ بنے گا؟ کسی اور چیز کی روشنی میں ایسٹ بنے گا. وہ کیا ہے؟ ایک کوشچن, اب تک اللہ کی خاطر کیا کیا ہے؟ اپنے لیے تو بہت کچھ کر لیا, اللہ کی خاطر کیا کیا ہے؟ یہ آپ کا ایسٹ ہے اللہ کی دین کی روشنی میں. اپنے آپ سے پوچھیے گا اب تک کیا ہوا میرے ساتھ, میری زندگی کے ایسٹس کیا ہے؟ اچھا مثلاً میں کہوں گا کہ میں نے فلاں مسجد بنائی ہے, فلاں مدرسہ بنایا ہے, فلاں لائبریری بنائی ہے, ان سب کے اوپر لوگوں کے سامنے چیخ چیخ کر دادِ تحسین لے چکا ہوں, اللہ کے نزدیک ایسٹ نہیں رہا ہے. لوگوں کے لیے کیا تھا, لوگوں سے لے چکا ہوں. اور اگر لوگوں کے لیے نہ کیا ہوتا تو پھر لوگوں کے سامنے چلا چلا کے کہا کیوں تھا, میں نے کیا ہے, میں نے کیا ہے, میں نے کیا ہے. کیوں کہا؟ کیا اللہ دیکھ نہیں رہا تھا؟ یہ ہماری مشکل ہے, ہمارے پاس ایسٹس نہیں ہے. ہم 50 سال 60 سال کے بعد 70 سال کے بعد دنیا سے جب جانے لگتے ہیں اچانک دماغ میں آتا ہے کہ ان میں سے کون سی چیز ہے جو ایسٹ ہے. ایسٹ کون سی چیز ہوتی ہے جس پر آپ محنت نہیں کریں گے آپ کو پھر بھی انکم دے گی؟ آپ محنت کر بھی نہیں سکتے, دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر محنت کہاں کریں گے آپ, ٹائم ہی ختم ہو گیا. آپ اس بات کو سوچئے, آپ کی اچیومنٹس کیا ہیں اس دنیا کے اندر. انسان, اب بہت بڑا کوشچن, انسان کا اصلی کمال کیا ہے یہ ہمیں پتا چل جائے. دنیا میں جو کمال ہے وہ ہمیں پتا ہے, دنیا جو ہمارے سامنے کمالات رکھ رہی ہے وہ تو ہم سب کو پتا ہے. دنیا میں کیا کمال ہے؟ دنیا میں ایک کمال یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے, ایک کمال یہ ہے کہ تھوڑی آپ کے پاس ریسپیکٹ ہونی چاہیے, ایک کمال یہ ہے کہ تھوڑی آپ کے پاس طاقت ہونی چاہیے. جتنی زیادہ یہ 3 ہو جائیں اتنا ہی اچھا ہے. ان سب کے نتیجے میں نفسانی خواہشات بھر بھر کی پوری ہونی چاہیے, یہ دنیا کے کمال ہو گئے. آپ نے اب تک سمجھ لیا ہے کہ اللہ کے نزدیک کمال کیا ہے؟ کتنی پلاننگ کی آپ نے اپنا MBA کرنے کے لیے؟ میں نہیں کہہ رہا نہ کریں, اس کے اوپر کتنی پلاننگ کی ہے, کتنی انویسٹمنٹ کی ہے آپ نے اور آپ کے والدین نے, اللہ کے دیے ہوئے کس کمال کے اوپر اس میں سے 25% بھی محنت کی ہے؟ نہیں کیا. اس خاطر ہم اس انسانیت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں جس کے لیے خدا نے ہمیں خلق کیا تھا. اب ہم سایوں میں تبدیل ہو گئے, مشین کے ٹولز بنے ہوئے ہیں, مشین کے پرزے بنے ہوئے ہیں, وہ مشین چل رہی ہے, بڑی خوبصورت ہے, چمک رہی ہے. کچھ پرزوں پہ گند لگا ہوا ہے, وہ اچھے پرزے نہیں ہیں. کچھ پرزے بڑے چمک رہے ہیں, بڑے برلینٹ ٹائپ کے ہیں, وہ سپارکلنگ ہیں, وہ بڑے خوبصورت پرزے ہیں. تو ہم میں سے کوئی اس مشین کا گندا پرزا ہے, کوئی اچھا خوبصورت پرزا ہے. ابھی تک خدا کی مشین کے پرزے نہیں بنے. اچھا, اب ان سب کے نتیجے میں کرنا کیا ہے؟ اتنی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. اب کرنا کیا ہے؟ ٹائم بھی کم ہو رہا ہے. ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ ہمیں اپنی زندگی کا ایک ری اسسمنٹ کرنا ہوگا. ہمیں اپنی زندگی کا دوبارہ ایک جائزہ لینا پڑے گا. جو اللہ نے ہمارے لیے کمال رکھے تھے وہ کمالات کیا تھے؟ اچھا, اس کے لیے بہت جرات چاہیے. جرات کیا چاہیے؟ بہتے ہوئے کے ساتھ بہنا بہت آسان ہے, فلو کے اگینسٹ چلنا انبیاء کا کام ہے. انبیاء کا کام ہے, نبی چلتے ہیں ایسے. وہ دیکھتے ہیں فلو کفر کا ہے, چلنا توحید پر ہے, پورے فلو کو کاٹتے ہوئے توحید کی سمت اکیلے چل رہے ہوں گے. یہ ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے. کفر کے معاشرے میں ایک نبی موحد اللہ کے لیے کام کر رہا ہے. یہ بہت مشکل کام ہے, اس میں لعنتیں پڑتی ہیں, اس میں برائیاں آتی ہیں. میں نے شروع ہی اس جگہ سے کیا جو سب سے سخت ہے. آپ یقین فرمائیے, دین کی راہ میں پیسہ دینا آسان ہے. جو نہیں دے رہے لوگ, بہر علی کا علیحدہ مسئلہ ہے, اسی لیے ہمارے بھائی چیخ رہے ہیں بار بار. دین کی راہ میں جان دینا بھی آسان ہے. دین کی راہ میں لوگوں سے بے عزتی لینا, یہ بہت مشکل کام ہے. آپ سمجھ, مجھے نہیں معلوم میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں پا رہا. یہ جو آخری بات میں نے آپ سے عرض کی, دین کی راہ میں پیسہ دینا آسان ہے. کوئی دین کی راہ میں میرا پیسہ لے جائے, مجھے قبول ہے. وہ بھی سخت ہے, آسان نہیں ہے. انسان اپنا کمائی جمع پونجی کسی کے حوالے کر دے. دین کے لیے جان دینا آسان ہے, لیکن دین کے لیے گالیاں کھانا یہ بہت سخت ہے. میں جو کر رہا ہوں یہ تبلیغ نہیں ہے. آپ مجھے کون سا مار رہے ہیں؟ آپ تو مجھے الٹا عزت دے رہے ہیں. تبلیغ اس وقت ہوتی ہے جب آپ دین کے نام پہ کھڑے ہوتے ہیں, لوگ آپ کو پتھر مار رہے ہوتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری کی طرف. وہ دین کی تبلیغ ہوتی ہے. یہ بھی تبلیغ ہے, یہ آسان کام ہے, اس میں مشکل نہیں ہے. تھوڑی بہت مشکلات ہیں, پس پردہ کا بتا دوں, گالیاں بہت کھانی پڑتی ہیں. صاحب بتا رہا, آپ مت سمجھیے گا ہمیشہ عزت ملتی ہے, ایسا نہیں ہوتا. خام خیالی ہے, پیچھے بہت کچھ سننا پڑتا ہے. آپ لوگوں کو صرف چمکتا ہوا حصہ نظر آتا ہے, آسان حصہ. مولوی بیٹھے ہیں ممبر کے اوپر, بول رہے ہیں آرام سے. دیکھو بولتے ہیں کتنا آسان کام. یہ نہیں پتا ہوتا پیچھے کیا ہوتا ہے. پیچھے بہت گالیاں کھانی پڑتی ہیں, خاص کر جب ہم لوگ طالب علم بنتے ہیں. پوری دنیا تحقیر کرتی ہے, دنیا بے عزت کرتی ہے, بے عزتی جھیلنی پڑتی ہے, سالوں تک بے عزتی جھیلنی پڑتی ہے. دنیا کے حقیر لوگ اپنے پست پیسے کی نمائش کر کے ہمیں بے عزت کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں جھیلنا پڑتا ہے سارا. میں اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں, مجھے طالب علم بنے ہوئے 27 سال ہوئے. میں نے کم از کم 15-17 سال لوگوں کے ہاتھوں بے عزتی اٹھائی ہے. دین کے نام پر میری بے عزتی کرتے تھے, میرے سامنے پیسے کی نمائش کرتے تھے. میں خود دیکھا ہے, میں سب گزرتی تھی, ابھی بھی کبھی کبھی ہوتا ہے. یہ سب تحمل کرنا آسان نہیں ہے. اس خاطر دین پہ چلنا مشکل ہے. ہم لوگ اس خاطر دین پہ نہیں چلتے. مثلا ابھی آپ کا بچہ ایک فیصلہ کرے جو معاشرے کے حساب سے بڑا آڈ ڈیسیشن ہو. دین کے نام پر کوئی فیصلہ کیا, اس نے کوئی قربانی دی ہے, معاشرہ قبول نہیں کرتا. معاشرہ کیا کہے گا اس کو؟ احمق ہے, پاگل ہے یہ. اس کو پتہ ہی نہیں ماں باپ کی زحمتوں کا جواب کیسے دیا جاتا ہے. یہی کہیں گے نا, یہی کہتے ہیں, یہی ہم نے بھی سنے. تو یہ سب سننا پڑتا ہے, یہ سب جھیلنا پڑتا ہے. یہ دین کے نام پہ بہت سخت کام ہوتا ہے. پیسے دینا آسان ہے, البتہ پیسے بھی نہیں دیتے اب لوگ. البتہ یہ میں نے جملہ آخری جملے میں تھوڑا سا ترمیم کروں گا, دینے والے بہت دیتے ہیں. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اس کی بھی قدر ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. آیت اللہ مرعشی نجفی کا آپ نے نام سنا ہوگا. قوم کے اندر ہوتے تھے, انہوں نے کتاب خانہ بنایا تھا, لائبریری, دنیا کی بڑی لائبریریز میں سے ایک ہے. ایک پروفیسر صاحب نے, یہیں سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا تھا, پھر پوسٹ ڈاک بھی کیا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے حساب سے جو انہوں نے کم از کم سرچ کی ہے, اگر کچھ ٹیکنیکلٹیز کے اوپر آیت اللہ مرعشی کا کتاب خانہ توجہ دے دے تو کہنے گے کہ کم از کم کانگریس کے بعد سب سے بڑا ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. انہوں نے کہا مجھ سے، یہ آیت اللہ مہرشی نے جب یہ حوضہ علمیہ چلاتے تھے اس میں ظاہر پیسہ بھی چاہیے ہوتا تھا، ایک دفعہ پیسہ نہیں تھا، بالکل پیسے ختم ہو گئے، بڑے پریشان ہوئے. تو وہ کبھی گلی سے گزرتے تھے، میں ان گلیوں میں گزر چکا ہوں، بہت مقدس جگہ تھی واقعہ، ان کی بات ہی کچھ اور تھی اس ٹائم کی. جنگ کا زمانہ تھا، بہت سخت وقت تھا، لیکن بڑا پر لطف وقت تھا، بہت مزہ آتا تھا. صبح صبح آپ نکلے اذان سے پہلے، ان گلیوں کے اندر چلیں، پتہ نہیں یقین مانی ہو لگتا تھا جیسے فرشتے چل رہے ہیں. آپ بہت عجیب جگہ تھی. آیت اللہ مہرشی نریفی وہاں پہ کہیں پہ جا رہے تھے تو وہ ہمیشہ ایک جگہ سے گزرتے تھے، ان کے گھر کے نزدیک کوئی جگہ تھی، وہاں پہ ایک قصاب بیٹھا ہوتا تھا، قصائی گوشت بیچنے والا، تو وہ ان کو سلام کرتا تھا بڑے ادب سے. تو ایک دفعہ وہ بیچارے کسی مشکل میں پھنس گئے، انہوں نے دیکھا کوئی راستہ نہیں ہے، کہیں سے کہیں تک کچھ نہیں ہے، ادائیگی ہونی ہے فوری طور پر. بڑے پریشان ہوئے، ایک آدمی کو بھیجا اس قصائی کے پاس، کہا اس قصائی سے کہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اب اپنے کاموں کو چلانے کے لیے، اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو دے دو، تمہارے پاس کچھ ہے تو دے دو. اس قصائی نے لکھا ہوا دیکھا، بندے کی بات سنی، کہنے لگا یہیں کھڑے رہو. تو اس نے دھوتی اتاری جو قصائی پہنتے ہیں جانور کو کاٹتے وقت نا، پہلے تو سب اپنے گھروں پہ ہی کاٹتے تھے، دکانوں پہ ہی کاٹتے تھے، وہیں لٹکا لیتے تھے. تو اس نے وہ دھوتی اتاری، دھوتی کو پھیلایا، اور وہ جو گلہ ہوتا تھا جس میں پیسے رکھتے ہیں وہ یوں کر کے الٹا، اس نے سارا گلہ الٹ دیا. اس کے بعد ایک بندے کو بلایا، کہا بھائی جاؤ پوچھ کے آؤ بینک میں کتنے پیسے ہیں. اس نے بتایا بینک میں اتنے پیسے ہیں. اس نے فوراً چیک نکالا، بینک میں جتنے پیسے تھے چیک کاٹا، اس نے دھوتی کے اوپر رکھا، دھوتی کو گرہ لگائی، اور اس بندے سے کہا کہ آغا سے کہنا ان کے جد امجد کی قسم جو کچھ تھا وہ سب دے دیا، کہنا ان کے جد امجد کی قسم. یہ آدمی بہت عقل مند انسان تھا، اس نے دیکھا کہ دین کا رہنما مجھ سے وہ وقت مانگ رہا ہے جو کبھی کبھی ہی آئے گا، بار بار نہیں آئے گا میری زندگی کے اندر، ایک دفعہ آ گیا ہے. اگر میں صحیح انویسٹمنٹ کر لوں تو میں جیت گیا، اتنا اعتماد تھا ان کو آیت اللہ مہرشی کے اوپر. آیت اللہ مہرشی نے وہ سنا، بندہ ان کے پاس آیا، بتایا کہ آوا صاحب اس نے تو یہ کر دیا، سارے گلے کے پیسے دے دیے، وہ تو فقیر ہو گیا بےچارا، اس نے تو سبھی کچھ دے دیا. آوا مہرشی نے دھوتی ہاتھ میں اٹھائی، اس کو دعا کے لیے اٹھایا، اور اللہ سے کہا اے خدایا مہرشی کو اس قصائی کے ساتھ محشور فرما، ایسے محب اہل بیت کے ساتھ محشور کر دے، اتنا اہل بیت کا چاہنے والا. آپ کو ایک بات عرض کرتا چلوں برادران محترم، عزیزان محترم، ہم لوگوں کو ایک بات پتہ ہونی چاہیے، جو لوگ ممبر پہ بیٹھے ہیں، جو لوگ ذکر سعید و شہدا کرتے ہیں، آپ ہمارا احترام نہیں کر رہے ہیں، آپ امام حسین کا احترام کر رہے ہیں. ہمیں ڈکیت نہیں مارنی چاہیے اس احترام کے اندر، ہمیں غصب نہیں کرنا چاہیے. آپ کو مجھ سے کیا سروکار، آپ کہاں مجھے جانتے ہیں؟ آپ میں سے اکثر نے میرا نام نہیں سنا، آپ کو کیا پتا میرا باپ کون ہے، میری ماں کون ہے، آپ کو کیا ملا مجھ سے آج تک؟ آپ احترام کیوں کر رہے ہیں؟ صرف ایک وجہ سے، آپ سمجھ رہے ہیں میں امام حسین کا ذکر کروں گا. آپ امام حسین کا احترام کر رہے ہیں، اگر میں سمجھنے لگوں کہ آپ میرا احترام کر رہے ہیں نا، یہ میں نے چوری کی ہے، سید الشہداء کی محبت میں چوری کر لی ہے. آپ کی محبتیں سید الشہداء کے لیے، میری ذمہ داری آپ کے دلوں کو امام حسین کی طرف لے کر جانا. آپ کی محبتیں بڑھنی چاہیے، اپنے حب اہل بیت کو بڑھائیں، طاقت ہے اس کے اندر. اس طرف چلتے کیوں نہیں ہیں جس طرف آپ کے مولا آپ کو پکار رہے ہیں؟ کیوں زندگی میں ادھر ادھر جا رہے ہیں؟ آپ عاشق ہیں سید الشہداء کی، ماشاء اللہ، آپ نے بچپن سے یا حسین کیا، آپ نے ماتا میں حسین کیا، آپ نے حسین کے غم میں آنسو بہائے، سید الشہداء کے غم میں آپ کے تو خمیر کے اندر سید الشہداء کی محبت آ گئی ہے. اب وہ کریں جو امام حسین چاہتے ہیں کہ آپ کریں، کیوں دنیا میں ادھر ادھر جا رہے ہیں؟ اپنی زندگی کی اورینٹیشن کو چیک کریں، آپ نے کرنا کیا ہے. ایسا نہ ہو آپ لوگوں کی بہائی میں بہہ جائیں، آپ میڈیا کلچر یہ وہ آپ کو کہیں اور بہا کے لے جائیں. اپنی زندگی کی قیمت حب حسین سے کم مت لگائیے گا، اس سے کم قیمت نہیں لگائیے گا. آپ عاشق حسین ہیں، حسین کے نام پہ زندگی گزاری آپ نے، اور اسی امام کا انتظار کر رہے ہوں گے اپنی خبروں کے اندر. میں کیا عرض کر سکتا ہوں آپ کی خدمت میں، ہمیں کیا انتظار ہے اپنی زندگیوں سے؟ شاید ہم بھول گئے ہوں گے، لیکن ہمیں انتظار یہ ہے کہ مولا جب اس دنیا سے جا رہے ہوں تو آپ کی زیارت نصیب ہونی چاہیے ہمیں. یہ ہمیں انتظار ہے. اگر ہم واقعا عاشق حسین ہیں, حب حسین ہمارے دلوں کے اندر ہے, تو زندگی حسین کے نام کے علاوہ کسی پہ نہیں گزرنی چاہیے. ہماری زندگیوں کی قیمت سید و شہدا کے نام سے کم نہیں ہونی چاہیے. سید و شہدا نے قربانی دی ہے, ہم جانتے ہیں ہم قربانی کے اوپر زندگی بھر گریا کیے ہوئے, اور اس کے اوپر ہم خلق ہو گئے گویا. کیوں آپ گھروں سے نکلے ہوئے ہیں؟ کیوں ہماری بہنیں گھروں سے نکلی ہوئی ہیں؟ کیوں بچوں سے جدا بھی ہوتے ہیں پھر؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے ہمارے مولا اپنے بچوں کو لے کے نکلے ہوئے ہیں. کربلا کا راستہ آسان راستہ تھوڑی تھا. سید الشہداء نے علی اکبر قربان نہیں کیا, جگر کا ٹکڑا قربان کیا, جگر کے ٹکڑے قربان کیا. مولا امام مصطفیٰ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تھالی میں نکال کے رکھے ہیں, سید الشہداء نے زمین کربلا پہ بکھیرے ہیں. جگر پارے تھے ان کے, تڑپتے تھے ایک ایک کے جانے کے اوپر, تڑپتے تھے لیکن اللہ کے لیے جھیلتے تھے, اللہ کے لیے جھیل رہے تھے. ایک ایک سید الشہداء کا ماننے والا گوہر نایاب تھا, ایک ایسی مثال تھا جو دنیا میں نہیں مل سکتی. یہ لوگ قیمتی لوگ تھے. کتنے لوگوں کو سید الشہداء نے لکھا ہے, میرا بھائی ہے, ابن اخی, ابن عمی, ثقتن, یہ سب کس کے لیے لکھا ہے؟ مسلم بن عقیل کے لیے لکھا, غریب کوفہ کے لیے, غریب کوفہ. میں نے آپ سے ابھی عرض کیا تھا دین کی راہ میں گالیاں کھانا بہت مشکل ہے, اور وہ بھی اکیلے رہ کے کھانا بہت سخت کام ہے, یہ بہت سخت کام ہے. مولا مسلم بن عقیل ایک موقع پر آئے کوفہ کی گلیوں کے اندر, تنہا ہو گئے, ایک گلی سے دوسری گلی میں جاتے تھے, کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. عبید اللہ بن زیاد کے چاسو سے ادھر ادھر بیٹھا, مسلم بن عقیل کے لیے سخت وقت تھا. ایک عجیب مکالمہ ہے, ایک گھر کے سامنے بیٹھ گئے, ایک عورت نے دروازہ کھولا, اس نے کہا تم آپ شکل سے شریف خاندان کے لگتے ہو, میرے گھر کے سامنے مت بیٹھو. عبید اللہ بن زیاد کے جاسوس گھوم رہے ہیں, آپ کو میرے گھر کے سامنے بیٹھا دیکھا تو پتہ نہیں میرا کیا کریں گے. مسلم بن عقیل روئے تھوڑا سا, اس نے دروازہ بند کر لیا, پھر دوبارہ کھولا, اس نے کہا آپ گئے نہیں ابھی تک؟ مسلم بن عقیل نے کہا اس شہر نے مجھے خود بلایا ہے اور مجھے اکیلا چھوڑا ہے, میں غریب الوطن ہوں. اس نے کہا کہیں آپ مسلم بن عقیل تو نہیں ہیں؟ مسلم بن عقیل کو پتا چلا کہ میں اتنا غریب الوطن ہوں کہ گھر میں رہنے والی عورتیں بھی جانتی ہیں کہ میں غریب الوطن ہوں, میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں. کہا مومنہ پانی پلا دے, پانی پی لوں. وہ پانی لے کے آئی, اس کے بعد کہا مولا میرا گھر حاضر ہے. با ایمان خاتون کی نشانی کیا ہے؟ عورت طبیعتاً اپنے اندر خوف رکھتی ہے. مومنہ کی نشانی یہ ہے جب دین کی باری آتی ہے تو خوف نہیں رکھتی, پھر بے خوف ہو جاتی ہے, نڈر ہو جاتی ہے, بے باک ہو جاتی ہے, دین کے لیے قربانی دیتی ہے. ماں بچے کو چاہتی ہے لیکن اگر حسین کی راہ میں قربان ہو رہا تو علی اصغر کو بھیج دیتی ہے, پھر بھیج دیتی ہے اب چلا جائے. ماں نہیں چاہتی بچے کو. مسلم بن عقیل کے سامنے توبہ بھی ایسی تھی, ابھی کہہ رہی تھی میرے گھر سے چلے جاؤ, جیسے ہی سنا مسلم بن عقیل نے کہا میرے مولا کے نمائندے میرے گھر میں آ گئے. مسلم بن عقیل گھر میں چلے گئے, تھوڑی دیر آرام کیا, عبادات انجام دی, اس کے بعد توبہ سے کہا کہ مومنہ تو نے ہم پر احسان کیا, تو نے ہمیں پناہ دی, اب ہمارا اسلحہ لے کر آ. اس نے کہا مولا مشکل کیا ہے؟ کہا گھوڑوں کی ٹاپن کی آواز آ رہی ہے, دشمن نزدیک آ رہا ہے, لوگ کافی زیادہ ہیں, ہمیں اسلحے سے لڑنا ہوگا. اس نے کہا مولا آپ اسلحے تو میں دوں گی, آپ باہر مت جائیں, ہم گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لیتے ہیں, آپ میرے گھر کو اپنا قلعہ بنا لیں, آپ یہیں پہ رک کے لڑیں. مسلم بن عقیل نے کہا جب میں شہید ہو جاؤں تو غیر تیرے گھر میں گھسے یہ مجھے قبول نہیں ہے. اب میں یاد دلاؤں شام غریب, شاید اس خاطر سید الشہداء نے مسلم بن عقیل کو بھیج دیا کہ تم چلے جاؤ, تم شام غریبا نہیں دیکھ پاؤ گے, میرا سجاد دیکھے گا, اس میں طاقت ہے, تم میں ہمت نہیں ہو پائے گی. ہاشمی غیرت تھی نا, کہا میں برداشت نہیں کروں گا کوئی آپ کے گھر میں گھسے, باہر تشریف لے گئے, دشمن سے لڑے حیدر کر رہا ہے. عبید اللہ ابن زیاد نے ایک لشکر بھیجا وہ مارا گیا, دوسرا لشکر بھیجا پھر مارا گیا, تیسرا لشکر لوگوں نے منگوایا, اس نے عبید اللہ صاحب نے کہا تم لوگ کر کیا رہے ہو, ایک آدمی ہے. لوگوں نے کہا ایک نہیں ہے, علی کا بیٹا آیا ہے, علی کا بیٹا ہے تو ایک آدمی سمجھ رہا ہے. کہا تم لوگ اس سے نہیں جیت پاؤ گے, اس کو مکر سے ہراؤ, پتھر برساؤ, نیزے مارو. گڈھا کھود کر گرا لیا, پتھر مارے, نیزے مارے, مسلم بن عقیل کو ایک جگہ کے اوپر محصور کر لیا, باہر نکالا, زنجیروں میں جکڑ دیا, پورا بدن لہو لہان ہوا ہوا تھا. مسلم بن عقیل کو پھر پیاس لگی, پیاس کربلا میں بہت عجیب ہے, پیاس بہت عجیب, واللہ یہ پیاس کا معاملہ بہت عجیب ہے, کوئی بس چھلی ہوئی مشکیزہ دیکھ لے, بہت سخت ہے پیاس کا معاملہ. اسے میرا کی کو پیاس لگی, کہا مجھے ایک پیالہ دو پانی کا, ایک پیالہ دیا, منہ کے سامنے لایا, گویا ہوں کٹا ہوا تھا, اس میں سے خون پانی کے اندر گرا, انہوں نے برابر میں رکھ دیا, کہا نجس ہو گیا. دوسرا پیالہ لایا, وہ بھی نجس ہو گیا. تیسرا پیالہ لایا, نجس ہوا. کہا مجھے پانی نہیں چاہیے, میں سمجھ گیا ہوں میرے مولا پیاسے مارے جائیں گے. عاشق حسین یہ ہے, عاشق حسین کیا کرتا ہے, جو حسین پہ مصیبت آنی ہے پہلے میرے پر آئے. اگر سید الشہداء نے پیاسا مرنا ہے, مسلم بن عقیل پانی کیوں پیے, پیاسا مرے گا. دار الامارہ پہ لے گئے, اوپر سے نیچے پھینک دیا, مسلم بن عقیل کی ہڈیاں ٹوٹ گئی, جسم لہو لہان ہو گیا. ایک موقع کے اوپر ایک آدمی آیا, اس نے شمشیر سے گردن قطع کر دی. اب تو معاملہ ختم ہو گیا نا بھائی, بندہ ختم ہو گیا, تم نے مار لیا ہے, اب پاؤں میں رسی باندھ کے گلوں میں گلیوں میں کیوں گھسیٹ رہے ہو, بچوں کو کیوں دیتے ہو کہ پتھر مار رہا ہے اس کے اوپر. یہ لوگ جانور ہیں بنی امیہ, جانور ہیں بنی امیہ. مسلم بن عقیل نے تقصیر کیا کی ہے, تمہارا کون سا بندہ مارا ہے, لاشے کو گھسیٹا ہے. مسلم بن عقیل عاشق حسین ہے, سید الشہداء کا لاشا پامال ہوا ہے, مسلم بن عقیل کا لاشا پامال ہوا. یہ سب ہو گیا, اب میں کہوں گا مسلم بن عقیل کوئی سید الشہداء سے آگے تھوڑی جا سکتا ہے. وہ پیاسے, آپ بھی پیاسے, وہ غریب الوطن, آپ بھی غریب الوطن, ان کا لاشا پامال, آپ کا لاشا پامال. لیکن آپ کی بچی کو حسین نے زانوں پہ بٹھا کے کان میں گوشوارے لٹکائے تھے, اور سکینہ کو بیچاری کو تماچے لگ رہے تھے. مسلم بن عقیل کی بچی نے کہا آپ تو مجھے ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے کوئی یتیم کو پیار کرتا ہے. سید الشہداء نے کہا تمہارا باپ میں ہوں, میرے بچے تمہارے بھائی ہیں. اب میں مولا سے بس دس بستا یہی کہوں گا, مولا آئندہ یتیموں کو اتنا مت پیار کریں, یقینہ دیکھ رہی ہے بیچاری, میں یتیم ہو رہی ہوں, مجھے تماشے پڑ. سیادم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبوا. پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, قاتلین حسین کو بدترین عذاب میں مبتلا فرما. جو اس دنیا میں قاتلین حسین کے حامی ہیں, قابل اصلاح نہ ہو تو واصل جہنم فرما. پرچم حسین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام امامت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اس کے صدقے میں ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین.